نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حج کے احکام اور مسائل. اس موضوع پر آپ کے سامنے حج کے بارے میں جو احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے ان میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ علماء کرام اور فقہاء عظام کے درمیان جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ان میں جمہور علماء کرام کی رائے کو اختیار کیا جائے، اور ترجیح دینے میں جہاں اختلاف ہو میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو رائے قرآن و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو اسی کو ترجیح دی جائے، اسی کو اختیار کیا جائے. اور یہ ترجیح کا معاملہ بھی ہم جیسا کوئی کم علم آدمی خود سے اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں بھی ہم نے ثقہ علماء کرام کی آرا ہی کو جو ہے وہ لیا ہے، اور اس طرح اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ اعتدال کی راہ کو اختیار کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ فقہی اختلافی مسائل ہر عمل کے بارے میں بہرحال امت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کرنا ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلاً حج کے مسائل میں اگر آپ حج کے ارکان اور واجبات ہی کو لے لیں تو کسی مسلک کے فقہا کی رائے یہ ہے کہ فلاں چیز رکن ہے حج کا، اور کسی دوسرے مسلک کے علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ واجب ہے. اور جب یہ اختلاف رونما ہوتا ہے تو رکن اور واجب کا فرق پڑنے کی وجہ سے اس کے جو باقی احکامات ہوتے ہیں ان میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ حج کے جو ارکان ہیں اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے کسی سے تو جب تک وہ اس کو لوٹائے گا نہیں اس وقت تک اس کا حج ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو اس صورت میں اگر وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے، وہ واجب ادا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو قربانی دے کر، دم دے کر، فدیہ دے کر اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور حج درست ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حج کے اندر کیا چیز رکن ہے اور کیا واجب ہے. اگر سنت کا ہمیں عمل نہیں علم نہیں ہوگا اور اس کو ہم صحیح طریقے سے نہیں بھی کر سکیں گے تو حج ہمارا درست ہو جائے گا. لیکن کوشش اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہم پورا حج جو ہے اس کے تمام مناسک اسی طریقے سے ادا کریں تاکہ سنت کے مطابق ہمارا حج ہو اور اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. حج اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حج کے بہت سارے فضائل ہیں, یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی شہوانی فعل اور بدکاری نہیں کرتا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے جنم دیا. سبحان اللہ. تو یہ انتہائی اہم عبادت ہے جس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے اور گویا کہ انسان اپنی پوری زندگی میں عبادات کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے جو بھی کوشش کرتا ہے ان ساری عبادات کا مجموعہ حج کی عبادت ہے اور حج کے اندر ساری عبادات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو حج کے اندر ہجرت بھی ہے, حج کے اندر نمازیں بھی ہیں, حج کے اندر ذکر بھی ہے, حج کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے, حج کے اندر دعا اور گریہ اور زاری بھی ہے, حج کے اندر قربانی بھی ہے, حج کے اندر کشمکش بھی ہے, حج کے اندر جدوجہد بھی ہے, حج کے اندر سفر کی تکالیف بھی ہیں. تو ساری عبادات کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حج ہے. تو یہ انتہائی اہم عبادت ہے. اس میں ارکان حج کا ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے. چار ارکان عموماً علماء نے اس کے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے احرام, اس کے بعد وقوف عرفہ اور طواف افادہ جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور حج کی سعی. یہ چار ارکان ہیں. اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے اور اس کو ادا نہ کیا جائے تو صورت میں آدمی کا حج جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, حج نہیں ہوتا. واجبات, بعض علماء نے آٹھ واجبات بیان کیے ہیں اور بعض نے سات. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل قربانی حج کا مستقل واجب نہیں ہے بلکہ صرف قران اور تمتع کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے, حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے. اس لیے قربانی کو, حج کی قربانی کو حج کے واجبات میں شامل نہیں کیا جاتا, البتہ قران اور تمتع کرنے والے کے لیے اس کا حکم واجب کا ہے. تو میقات سے احرام باندھنا, یعنی احرام تو رکن ہے لیکن میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی میقات سے احرام نہیں باندھے گا بلکہ احرام باندھے بغیر میقات سے آگے چلا جائے گا اور آگے کہیں سے جا کر احرام باندھے گا, واپس لوٹ کر اسے میقات پر آنا پڑے گا. اگر واپس لوٹ کر میقات پر نہیں آئے گا تو پھر اسے ایک جانور قربانی کا فدیے کے طور پر دینا پڑے گا. تو میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. غروب آفتاب تک عرفات کے اندر رکنا واجب ہے. عرفات کے اندر جو وقوف ہے, جو قیام کیا جاتا ہے, اور عرفہ کا دن سب سے اہم دن ہے اور یہ رکن اعظم ہے حج کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج جو عرفہ, یعنی عرفہ کا وقوف ہی دراصل حج ہے. تو نماز ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا مسنون وقت ہے. لیکن کیونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ وقوف فوت ہو جائے اور اسی وجہ سے وہ عرفات کی حدود کے اندر نہ پہنچ سکے تو اس کا حج فوت ہو جاتا ہے, اس لیے اسلام کے اندر جو تسہیل کا امر ہے, جو سہولتیں دی گئی ہیں, اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقت کو, جو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات, اس کی فجر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عرفات کی حدود میں پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی سہولت ہے یہ اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو بہرحال غروب آفتاب تک تو اس کا جو وقت ہے وہ رکنا واجب ہے, غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے. مزدلفہ میں فجر تک رات گزارنا, یہ واجبات میں سے ہیں. البتہ یہ ہے کہ خواتین، بچے، معذور لوگ نصف رات گزارنے کے بعد اگر نکلنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات اور دیگر خواتین کو اس کی اجازت دی تھی۔ رمی جمرات، شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طرح حلق یا قصر، سر کے بال منڈوانا یا پورے سر سے بال چھوٹے کروانا، یہ واجب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قارن اور متمتع کے لیے، یعنی حج قران یا حج متمتع کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے، حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ ایام تشریق منا میں گزارنا واجب ہے، 11، 12 اور اگر کوئی 13 کو بھی رکنا چاہے، 12 کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ فمن تعجل فی یوم فلا اثم علیہ، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 دن کے بعد ہی اپنا منا کا قیام ختم کرنا چاہے تو فلا اثم علیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 12 کو اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے پہلے منا سے نکل جائے تو یہ عمل بھی درست ہے، اس کی رخصت موجود ہے۔ لیکن اگر آفتاب غروب ہو جائے مینا میں 12 کو، تو پھر اسے 12 کی رات بھی وہاں گزارنی پڑے گی، یہ واجب ہے، اور دوسرے دن زوال کے بعد کنکریاں مار کر پھر اسے نکلنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا، اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کی رات کو بھی وہاں قیام کیا تھا اور 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نکلے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ رخصت موجود ہے اس لیے اکثریت بلکہ سارے ہی لوگ ہیں وہ 12 کو ہی نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ راتیں ایام تشریق کی منا کے اندر گزارنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ طواف الوداع، یعنی وداعی طواف جو مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہے۔ البتہ خواتین کو اگر کوئی عذر جو ہے وہ پیش ہو جائے حیض و نفاس کی وجہ سے، اور وہ باقی مناسک حج ادا کر چکی ہیں، صرف ان کا طواف وداع باقی رہ گیا ہو، تو ان کو رخصت ہے، وہ طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہیں اور یہ ان کو معاف ہو جاتا ہے، لیکن باقی ہر ایک کے لیے جو ہے یہ طواف واجب ہے۔ اس طرح یہ مستقل واجبات جو ہیں وہ 7 ہیں، اور قران و تمتع کرنے والے کے لیے قربانی ملا کر 8 ہو جاتے ہیں۔ حج کی تیاری کے سلسلے میں فرائض اور واجبات کے بعد میقات اور احرام کے مسائل کا ہم تذکرہ کریں گے۔ میقات سے مراد یہ ہے کہ وہ مقامات جہاں پر پہنچ کر حج عمرے کی نیت کی جاتی ہے۔ احرام اگر کوئی گھر سے بھی باندھ کر چلا جائے، جیسا کہ بیرونی ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ہاں سے ہی تیاری کر کے احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن نیت سنت طریقہ یہی ہے کہ میقات پر پہنچ کر کی جائے۔ میقات سے مراد وہ مقام ہوتا ہے کہ جو شخص بھی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں وہ مقام جسے میقات کہتے ہیں، جب وہ اس پر پہنچتا ہے تو وہاں سے اسے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کیے اور تلبیہ پڑھے بغیر اس میقات سے آگے گزرنے والے کے لیے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اگر وہ واپس لوٹ کر اسی میقات پر جائے اور وہاں سے جا کر نیت کر لے تو پھر وہ دم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز ہے احرام، جس کا میقات پر پہنچ کر آپ باندھیں یا میقات پر پہنچ کر آپ نیت کریں۔ احرام کے مسائل میں پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 انسیلے کپڑے، تولیہ نماز جو ہے وہ احرام کے طور پر پہنے جاتے ہیں، کوئی سلی ہوئی چیز جو ہے انڈر ویئر یا بنیان وغیرہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ کمر بند، پیٹی اور اپنے سامان وغیرہ کی، پیسوں اور اقامے وغیرہ یا کسی اور چیز کی، یا بیرونی میں مالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے جو گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی بیگ وغیرہ، کوئی چیز جو ہے وہ پرس وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی سلائی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خواتین کے لیے احرام کے وہی کپڑے جو عام طور پر وہ استعمال کرتی ہیں انہی میں احرام کی نیت کی جاتی ہے، کوئی خاص لباس خواتین کے لیے نہیں ہے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سفید لباس میں خواتین کو جو ہے وہ کپڑے وہ استعمال کرنے چاہیے احرام کے طور پر، یا بعض کالے یا کسی اور رنگ کے کپڑے، تو یہ سب بات صحیح نہیں ہے۔ خواتین کا لباس احرام کا ساترک ہونا چاہیے اور تنگ اور چست اور باریک لباس نہیں ہونا چاہیے جس میں جسم کی نمائش ہوتی ہو، یہ ویسے بھی گناہ ہے لیکن احرام میں خاص طور پر علماء نے اس کی ممانعت کی ہے۔ تو وہ جو بھی لباس عام طور پر پہنتی ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے، بلکہ جب آدمی گھر سے نکلے، تو کوشش اس بات کی جائے کہ جسمانی صفائی، باخن، ناخن، بال وغیرہ جو بھی تراشنے ہوتے ہیں غیر ضروری، وہ سب کام جو ہے وہ آدمی گھر سے اگر کر کے نکلے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میقات پر پہنچ کر اگر غسل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل فرمایا، اور پھر حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اس سے پہلے بھی غسل کیا حرم کے احترام میں۔ تو بہرحال یہ مسنون عمل ہے، غسل کر کے احرام باندھ دیا جائے، اور اگر کسی کو کوئی عذر ہو یا پانی نہ ملے یا کسی اور وجہ سے غسل نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام آپ نے باندھ لیا، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر زور کے دو رکعت پڑھے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ احرام کے دو رکعت جو ہے وہ پڑھنا مسنون عمل ہے۔ بہرحال دو رکعت نماز پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد آپ حج یا عمرے کی جو ہے وہ نیت کر لیں گے۔ جب آپ نیت کر لیں گے تب آپ احرام میں ہوں گے، اور احرام جب آدمی احرام میں ہوتا ہے تو اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم اس وقت تک کوئی مرد اور عورت نہیں ہوگا جب تک وہ نیت کر کے تلبیہ نہیں پڑھ لے گا، یعنی صرف کپڑے احرام کے پہننے سے آپ پر احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی، بلکہ جب آپ نیت کر لیں گے اس کے بعد وہ پابندیاں عائد ہوں گی۔ تو اگر آپ نے صرف عمرہ کرنا ہے تو اللہ مربی کا عمرہ، اور اگر آپ نے حج قران کرنا ہے تو پھر آپ اللہ مربی کا حج و عمرہ، تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں گے۔ اور اگر آپ نے حج تمتع کرنا ہے تو صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، اور پھر 8 تاریخ کو آپ مکے سے جہاں کہیں بھی ہوں گے وہیں سے احرام دوبارہ باندھ کر حج کی نیت کر کے پھر آپ حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح تمتع کرنے والا بھی میقات سے صرف عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھتا ہے، اور اللہ ملبے کا عمرہ پکارتا ہے۔ اس طرح جب آپ کی نیت کر لیں تو اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے جتنی آواز یعنی خود سن سکیں، اور مرد جو ہے وہ با آواز بلند تلبیہ پڑھیں، لیکن اجتماعی طور پر راگ لگا کر پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ تلبیہ کے کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب آپ احرام میں ہیں، اب آپ محرم کہلاتے ہیں، اور اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں جو ہیں ان کا خیال رکھنا اور لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کیا چیزیں ہیں جو ممنوعات احرام کے اندر شامل ہیں؟ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، اگر خود بخود کوئی ٹوٹ جائے گر جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جسم کا میل خود نہیں اتار سکتے، صابن لگا کر غسل نہیں کر سکتے، بغیر صابن لگائے ہاتھ منہ دھونا غسل کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کسی پرندے یا جاندار چیز کو مارنا نہیں، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، بےہدا گفتگو نہیں کرنی ہے، شہوانی گفتگو خواہ بیوی خامندی کیوں نہ ہوں احرام کے دوران نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے سر ڈھانکنا احرام کی حالت میں منع ہے، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بند جوتے بھی مرد کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، خواتین جرابے اور بند جوتے استعمال کر سکتی ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے، مثلا چہرے پر نقاب ڈالنا یہ حالت احرام میں صحیح درست نہیں ہے، لیکن جب مردوں کا سامنا مسلسل ہو تو اس صورت میں کوئی چادر وغیرہ جو ہے وہ چہرے پر ڈال کر پردہ کر لیں، اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ مثلا طواف کے دوران جبکہ مسلسل مردوں کا سامنا ہوتا ہے یا صحیح کے دوران تو نقاب نہ کریں، کیونکہ نقاب کرنے سے اور دستانے پہننے سے خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں منع فرمایا ہے۔ اسی سے چہرے اور ہاتھوں کا جو ہے وہ پردہ جو ہے اس کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، کہ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ہاتھوں پہ دستانے پہننے اور چہرے کا پردہ کرنے سے منع ہی نہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حالت احرام میں نقاب نہیں کر سکتی خواتین کو دستانے نہیں پہن سکتی، لیکن جب مردوں کا ازدحام ہو اور ان کا سامنا کرنا پڑے تو پھر چہرے پر کوئی چادر وغیرہ ڈال کر پردہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ زیب و زینت والا لباس خواتین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چست اور تنگ لباس اور انتہائی باریک لباس بھی جو ہے وہ احرام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ حیض و نفاس کا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے مناسک حج جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو آج کل اس میں یہ سہولت ہے کہ اگر خواتین چاہیں تو خون روکنے والی جو ادویات ہیں، انجیکشن ہو یا گولیاں وغیرہ ہوں، وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ علماء اور فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سہولت ہے اور اس طرح کی سہولتیں جو ہے اسلام کے اندر ان کا جواز ہے، تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دوائیں خواتین استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کر رہے ہیں، اگر آپ نے احرام کی نیت کر دی اور آپ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں آپ کو کوئی عذر پیش آ گیا، تو آپ کو اگر احرام کھولنا پڑ گیا مناسک حج یا عمرہ مکمل کرنے سے پہلے، تو اس صورت میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ مشروط نیت کر لیں، یہ ایک رخصت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ نیت کر لے کہ اگر مجھے کہیں پہ کوئی عذر پیش آ گیا اور میں اپنا حج اور عمرہ مکمل نہ کر سکا، تو جہاں مجھے عذر پیش آئے گا وہیں میرا احرام کھل جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قربانی اور فدیہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں اس کو عذر پیش آئے گا وہاں وہ احرام کھول دے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فدیہ وغیرہ جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، مشروط نیت نہیں کی ہوئی ہے، تو اسے عذر پیش آ جائے گا، تو اس صورت میں اسے پھر جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی، اور جب تک وہ قربانی کر نہیں لے گا اس وقت تک احرام نہیں اتار سکے گا۔ فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اگر کوئی محصور ہو جائے، اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے، تو وہ اس وقت تک احرام نہ کھولے جب تک قربانی نہ کر دے، اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہیں پہنچتی، یعنی جب تک وہ قربانی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ احرام نہیں کھول سکتا اور سر کے بال نہیں منڈوا سکتا۔ تو سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیا جاتا ہے اگر کوئی عذر پیش آ جائے۔ تو اگر مشروط جو ہے وہ نیت کر لی جائے تو پھر اس صورت میں آپ جہاں کہیں بھی مشکل میں پڑ گئے وہاں آپ سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں، آپ کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کا جاننا جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح احرام کے متعلق مزید کچھ چیزیں ہیں، بعض لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ مثلا احرام کسی نے پہنا ہوا ہے، رات کو سویا، احتلام ہو گیا، یا کسی وجہ سے احرام ناپاک ہو گیا، تو اب اس سے حج پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کے کپڑوں کو دھویا جا سکتا ہے، ان کی نجاست دور کی جا سکتی ہے، اور کپڑوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرے کپڑے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، وہ کپڑے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور انہی کپڑوں کو دھو کر پاک بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں میں نے عرض کیا کہ بغیر صابن وغیرہ لگائے آپ آدمی جو ہے وہ اپنے لباس کو دھونا چاہے تو دھو بھی سکتا ہے احرام کا، اور نہا بھی سکتا ہے۔ لا علمی میں اگر کسی سے احرام کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے، جیسا میں نے عرض کیا کہ احرام کی یہ پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں، اگر کسی سے لا علمی میں جو ہے وہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں اضطباع طواف کے دوران کیا جاتا ہے اور رمل، اس کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو طواف کے دوران اضطباع اسے کہتے ہیں کہ آپ مرد حضرات دائیں بغل کے نیچے سے اوپر والی چادر کو نکال کر دائیں کندھے کو ننگا کر دیں اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں۔ طواف کے آغاز میں آپ ایسا کریں اور طواف ختم کرنے کے بعد آپ دائیں کندھے کو ڈھانک دیں، اس کے بعد کبھی بھی اس کندھے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور خواتین کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کندھے کو ننگا نہیں کر سکتے. دوسری چیز ہے رمل، اور یہ اجتباء اور رمل دونوں سنت ہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کے حج عمرے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سنت کے ثواب سے وہ محروم رہے گا. رمل سے مراد یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح ذرا تیز قدم شانے ہلاتے ہوئے چلنا، اور یہ بھی صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، خواتین کو اس طرح سے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اور موجودہ دور میں حج عمرے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، خاص کر رمضان کا عمرہ ہو یا حج کا ہو، جو ہے وہ طواف ہو، تو اس میں مشکل ہوتا ہے رمل کرنا، اس لیے کہ اتنا رش ہوتا ہے. تو آدمی اس کی کوشش کرے، اور اگر نہ ہو سکے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ارادہ کر لے، نیت کر لے اور اس کی کوشش کرے، جہاں موقع ملے اس طرح کر لے کہ سنت پہ عمل کا جو ہے جو ثواب جو ہے اسے مل جائے. خواتین اگر خون وغیرہ کو روکنے والی دوائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ابتدا میں احرام کی نیت کرنے سے اور میقات پر پہنچنے سے پہلے ہی حیض و نفاس کا عذر پیش ہو جائے تو اس صورت میں میقات پر پہنچ کر غسل کر لیں اور احرام کی نیت کر لیں، جو بھی حج عمرہ کرنا ہے اس کی نیت کر لیں، سوائے طواف کے باقی تمام کام جو ہے وہ خواتین کر سکتی ہیں. حج اور عمرے کے سارے مناسک ادا کر سکتی ہیں، کوئی چیز ممنوع نہیں ہے سوائے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر کیا جاتا ہے، بیت اللہ کے گرد، اس کے لیے طہارت شرط، طہارت کے بغیر، یعنی اگر وہ کوئی آدمی طواف کر رہا اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسی حالت میں، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح سے طواف بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحیح کی جا سکتی ہے. یعنی کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اسے جا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وضو کرنے میں پھر خاصی دقت ہوتی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحیح بھی اور ہر جو ہے وہ عمل وضو کی حالت میں کیا جائے، لیکن بہرحال باقی کسی بھی عمل کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن طواف میں لازمی اور ضروری ہے. تو اسی طرح طواف جو ہے وہ خواتین نہیں کر سکتی، باقی سارے عمل کر سکتی ہیں. تو جو طواف ان کا لازم ہے، مثلا عمرے کا طواف ہے، یا یہ ہے کہ حج تمتو کرنے والے یا حج قران کرنے والے ہی کے لیے کہ طواف زیارت ہے، تو اگر ان میں سے کوئی طواف ٹوٹ جائے گا تو وہ خواتین پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ طواف کریں گے. تو باقی کام جتنے بھی ہیں وہ سارے مناسب جو ہے وہ اسی حالت میں ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاک ہونے کے بعد خواتین کا جو کوئی عمل باقی رہ گیا ہو، اس میں کوئی طواف باقی رہ گیا ہے، تو اس کے لیے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عذر پیش آ گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس مسجد میں تنعیم کی وہاں جا کر جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے، جس کو آج کل مسجد عائشہ ہی کہتے ہیں، اسی نام سے معروف ہو گئی ہے. تو وہاں سے جا کر احرام باندھ کر خواتین جو ہے وہ دوسرا واپس آ کر اپنا طواف جو ہے ان کا چھوٹ گیا ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. بعض لوگ وہاں پر جا کر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے جو ہے مطلب یہ ہے کہ عمرے کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کسی سفر میں دوسرا تیسرا جو ہے وہ عمرہ ثابت نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو بیرونی ممالک سے بھی آتے ہیں اور سعودی عرب کے اندر سے بھی جاتے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ایک عمرہ کرتے ہیں، پھر مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر پھر آ کر دوسرا عمرہ کرتے ہیں، تیسرا عمرہ کرتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، اور کوئی بھی عمل خلاف سنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اس کو بدعت کہتے ہیں. تو اس طرح اس سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں، جو بھی وقت آپ کے پاس میسر ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کا نفلی طواف کریں، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس حوالے سے بعض بڑے اہم مسائل جن کا تعلق احرام سے ہیں، اگر کسی خاتون کو ایسا عذر پیش آ جائے کہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ معذور ہو گئی ہیں حیض نفاس کی وجہ سے، دوسری طرف سے یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی واپسی کے لیے جو ہے وہ وقت ہو گیا ہو، یا کسی ایسے قافلے سے قریب کے کسی ملک سے یا سعودی عرب کے اندر کسی شہر سے کوئی خاتون آئی ہو، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ آئی ہیں یا جو محرم مرد ساتھ میں ہیں ان کی مجبوری ہے واپس جانا، اور اب تک وہ پاک نہیں ہوئی ہیں اور ان کا کوئی رکن جو ہے وہ چھوٹ چکا ہے، مثلاً یہ ہے کہ طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، اگر وہ کسی خاتون کا رہ گیا، اگر طواف الوداع رہ گیا ہے، تو وہ تو خواتین کو معاف ہے، وہ جا سکتی ہیں اور ان کا حج صحیح ہوگا، لیکن یہ ہے کہ طواف افاضہ اگر ان کا رہ گیا ہے جو حج کا رکن ہے تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کوشش کی علماء کی رائے معلوم کرنے کی، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے جید عالم دین گزرے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فتویٰ نقل کیا ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوا دیا جائے جو خون وغیرہ کو روک دے، تو اگر خون رک جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قریب کے کسی ملک میں مثلا امارات وغیرہ یا قریب کا کوئی ملک ہے اس میں ہے اور وہ خاتون واپس آ سکتی ہیں پاک ہونے کے بعد طواف ادا کرنے کے لیے، یا سعودی عرب کے کسی شہر میں ہیں اور مجبوری ہے جانے کی تو وہ جا سکتی ہیں اور واپس آ کر پاک ہونے کے بعد ان کو طواف کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ایک پابندی ہے کہ جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے اس وقت تک مرد اور عورت کے یعنی بیوی خاوند کے تعلقات جو ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، یہ تحلل ثانی ہوتا ہے جس کی ذات انشاءاللہ آگے چل کر بھی آئے گی اپنے موقع پر، تو یہ چونکہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون چلی جائے تو اس وقت تک مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، باقی سارے معاملات احرام کی ساری پابندیوں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے وہ واپس آ کر یہ طواف جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ دوسری صورت اس کی یہ بھی ہے۔ ایک صورت اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ حدود حرم کے اندر ایک قربانی کر لی جائے اور وہ خاتون واپس اپنے ملک یا اپنے شہر چلی جائے، لیکن اس کا حج فوت ہو جائے گا، اس صورت میں اسے دوسرے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ اب اس صورتحال سے بچنے کے لیے ایک اور رخصت جو ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فتاوی ارکان اسلام کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہو جائے کہ اس خاتون کے لیے جانا ناگزیر ہو جائے اور وہ پاک نہ ہو سکی ہو اور اس کا طواف زیارت طواف افاضہ رہ گیا ہو جو حج کا رکن ہے، تو وہ نہا دھو کر اچھی طرح پاک صاف ہو کر خوب کس کر کپڑا باندھ لے اور پھر طواف کر کے وہ چلی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اجازت ہے جو بہرحال علماء کرام کی ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میقات اور احرام کے یہ مسائل تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔